الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
صدق الله العظيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں اور نہایت رحم والے ہیں. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ہستی سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ تیزی سے حرکت کرنے لگے، جھکولے کھانے لگے؟ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو آسمان والے سے کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجے، پھر تم کو پتا چل جائے گا کیسا ہو کیسی ہوتی ہے میری تنبیہ. اور بے شک ان سے پہلے جنہوں نے جھٹلایا انہوں نے دیکھا پرندوں کی طرف اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے پروں کو سب سکیڑے ہوئے، رحمان ہی تو ان کو تھام کر رکھتا ہے. بے شک وہ تو ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز پر نظر رکھتا ہے. کون ہے وہ لشکر تمہارا جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر پائے گا؟ کافر تو بس دھوکے میں ہیں، کون ہے وہ جو تم کو روزی دے گا اگر وہ تمہاری روزی روک لے؟ بلکہ یہ لوگ انکار اور سرکشی میں حد سے گزر گئے ہیں کہ وہ شخص جو منہ کے بل اوندھائے ہوئے گرتا ہوا چلتا ہے وہ زیادہ راستہ پانے والا ہے، زیادہ ٹھیک ہے، یا وہ جو سیدھے راستے پر منہ اٹھائے ہوئے سیدھے انداز میں چلتا ہے؟ آپ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا اور تمہیں سماعت بصارت اور سوچنے کی قوتیں دی، دل دیے، کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا قیامت کا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس کھلے انداز میں ڈرانے والا، چوکنا، آگاہ کرنے والا ہوں۔ تو جب وہ اس کو دیکھیں گے قریب تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ آپ فرمائیے سوچو تو اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور جو میرے ساتھی ہیں ان کو ہلاک کر دے، یا اللہ ہم پر رحم کرے، کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچائے گا؟ آپ فرما دیجئے وہ بہت رحم و کرم والا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پہ ہم نے بھروسہ کیا، عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ آپ فرما دیجئے بتاؤ اگر تمہارا کنوؤں کا پانی گہرائی میں چلا جائے تو کون تم کو بہتا ہوا پانی لا کر دے سکتا ہے؟ تو سورہ ملک کی جو ہے 16ویں آیت سے آج گفتگو ہے، فرما رہے ہیں امین تم منفی سما، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، بے فکر ہو گئے ہو اس ہستی سے جو آسمان میں ہے؟ اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس وہ تیزی سے حرکت کرنے لگے، ہچکولے لینے لگے۔ اَمِنْتُم مَن فِي السَّمَاءِ، یا تم جو آسمان میں جو ذات ہے اس سے اس بارے میں بے خوف ہو گئے ہو کہ اَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیجے، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تم کو پتا چل جائے گا کہ میری تنبیہ کیسے ہوتی ہے، میری سزا، میری گرفت کیسے ہوتی ہے۔ تو یہاں نذیر کہا گیا جو انذار مصدر کے معنی میں ہے۔ تو انسان کے بارے میں کل جو ہے جو زمین کی جو صفات ہیں اور زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی کا انتظام ہے اس کو بڑی تفصیل سے بتایا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ انسان جو اس تربیت یافتہ سدھائی ہوئی فرما بردار اونٹنی پہ سواری کر رہا ہے، یعنی اس طرح پرسکون انداز میں گردش میں ہونے کے باوجود بہت مطمئن انداز میں تم جو زمین پر جی رہے ہو اور اس سے کے مزے لوٹ رہے ہو اور اسی زمین سے دودھ بھی، اسی اونٹنی سے دودھ بھی تم کو مل رہا ہے، زندگی کی ہر ضرورت کا سامان اسی سے مل رہا ہے، اسی زمین سے، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی رام اونٹنی، یہی سجائی ہوئی فرما بردار دودھ دینے والی، نفع پہ نفع پہنچانے والی، تمہاری زندگی کو سکون سے بھرنے والی یہی اونٹنی، یہی زمین اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو یہی اونٹنی بے لگام ہو سکتی ہے، یہی سواری بے قابو ہو کر یہ رفتاری سے تم کو تباہ کر سکتی ہے. یہ زمین ذرا سا جھٹکا لے تو تمہاری ساری چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں, اور زمین پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح لرب اٹھیں گے. یہی اونٹنی اس کے اندر ایسی سرکشی چھپی ہوئی ہے. یہ حالات کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں اور بڑی آتش فشانیاں ہوتی ہیں, تب جو ہے زمین لرزنے لگتی ہے. بڑی بڑی عمارتیں, بستیاں کی بستیاں وہ زمین کے اندر دھنس جاتی ہیں, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تب پتا چلتا ہے انسان کو کہ یہ جو تابع قسم کی اونٹنی ہے اس کے اندر کتنی سرکشی چھپی ہوئی ہے, یہ انسان کے لیے کتنی ناقابل کنٹرول ہے. یہ زمین یہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کی لگام پکڑ کے رکھی ہوئی ہے اس زمین کی, جس کے اندر باغ بہار موج مستی سکون اتنا سب محسوس ہو رہا ہے. اس کو پرسکون بنا کے رکھا ہے اللہ نے رکھا ہے, ورنہ جب یہ سرکشی پہ آتی ہے اور شہر کے شہر بستیاں کی بستیاں اس کے پیٹ میں اتر جاتے ہیں, جب زلزلے آتے ہیں زمین کی سطح اسی نرم روئی کی طرح ہو جاتی ہے, ہر چیز اندر دھنس جاتی ہے اتر جاتی ہے, اس وقت یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی کسی چیز کو اس وقت بچا نہیں سکتا. سب دوڑ کے اپنی جانیں بچا لینے کی فکر کرتے ہیں لیکن زمین کی اس حرکت کو بھی روک نہیں سکتا, اور زمین میں ڈوبنے والی چیزوں کو کوئی اس وقت روک نہیں سکتا. زلزلوں کے وقت اور آتش فشانی کے وقت اس وقت انسان کو کیا حول ہو جاتا ہے کہ فرعون کی طرح اکڑنے والا انسان چوہوں کی طرح بھاگنے لگتا ہے. جیسے بند پنجرے میں چوہے جو ہیں اور مصیبت میں پھنس گئے تو ادھر ادھر بھاگتے ہیں نکلنے کے لیے, یہی حال متکبر انسان کا ہو جاتا ہے. ایک منٹ پہلے تو ابھی غافل تھا, عیش کرتے ہیں ساحلوں پہ جا کر, تماشے کرتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اچانک زلزلہ آ گیا, سونامی آ گئی تو ان کی حالت بدل جاتی ہے. ایک منٹ پہلے تو غافل تھے, مست تھے, سرکشی میں ڈوبے ہوئے تھے, اس عالی ذات عالی مقام ذات سے غافل تھے جس نے اس پوری زمین کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے, لگام دیا ہوا ہے. اس ہستی کے کنٹرول کی وجہ سے تم آرام کر رہے تھے, مستی دکھا رہے تھے. اب جیسے ہی اس نے ڈھیل دی اب بھگدڑ مچ گئی, تو بھاگ رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. اور اس دنیا میں ایسی آندھیاں بھی آتی ہیں, امریکہ اور ہمیں کثرت سے آتی ہیں, ایسی ایسی آندھیاں آتی ہیں جو ہواؤں کے ساتھ بارشوں کے ساتھ پتھر لا کے برساتی ہیں. یہ آندھیاں جس بستی سے گزرتی ہیں درختوں کو اکھاڑ دیتی ہیں, خیموں کو تلپٹ کر دیتی ہیں, مکانات کو اڑا دیتی ہیں, ان کے اندر بگولوں میں آگ بھی ہوتی ہے, جنگلات کو بھسم کر دیتی ہے. یہ آندھیاں بھی چلتی ہیں, کیسی کیسی آگ جو ہے کبھی آسٹریلیا میں کبھی امریکہ میں لگ جاتے ہیں, لوگ بے بس ہو کر بس دیکھتے رہ جاتے ہیں. انسان کا علم, انسان کی قوت, انسان کی ٹیکنالوجی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے, کوئی زلزلے کو روک نہیں سکتا. زلزلہ مبدا کہاں ہے اس کا تو پتہ چلتا ہے, آنے والا اس کا تو پتہ چلتا ہے, لیکن زلزلے کو روکنے کی طاقت نہیں. اور یہ جو آندھیاں اور طوفان چلتے ہیں ہزاروں میل کی رفتار سے چلتے ہیں, ہوا اس میں چلتی ہے, پتھروں کو اڑا دیتے ہیں, سمندروں کو خشکیوں پر چڑھا دیتے ہیں. اس وقت یہ انسان ان طوفانوں کے مقابلے میں ایک مچھر اور چیونٹی کے برابر رہ جاتا ہے, کچھ نہیں کر پاتا, لیکن پھر اللہ ہی کی قوت اپنی ان فوجوں کو روکتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر جب کنٹرول کرتے ہیں تو زلزلہ رکتا ہے, سنامی رکتی ہے, اور یہ جو زمین ہے, یہ جو سواری ہے انسان کی, یہ قرار پکڑتی ہے, سکون میں آتی ہے. تو قرآن مجید اللہ کا کلام یہ یاد دلاتا ہے کہ اے انسان, یہ سواری جس کو تو زندگی بسر کر رہا ہے, بڑی سدھائی ہوئی, فرمبردار اور سلامتی کے ساتھ لے کے چل گئی ہے, تو اس سے کہیں دھوکے میں نہیں آنا کہ تم بہت محفوظ ہو. یہ خالق کے کنٹرول میں ہے, اس کا انتظام ہے, اسی نے تمہارے لیے سجایا ہے. ورنہ اس کے اندر ایسی ایسی سرکشیاں چھپی ہوئی ہیں, اس میں ایسا لاوا ہے, اس میں ایسے زلزلے ہیں کہ اگر یہ اپنی سرکشی دکھانا شروع کر دے تو تم خود کو بچا نہیں سکو. اس کے اندر چھپولے ہیں, گرم لاوا ہے, دھساؤ ہے, پتھروں کی بارش یہ کر سکتی ہے, اور جب کرنے لگے گی تو کوئی روکنے والا نہیں. یہ جو مناظر قرآن مجید میں پیش کیے گئے ہیں, جو یہ وبائیں آتی ہیں, آدمی انسان اگر صحیح معنی میں دھیان کرے سکون کے ساتھ, گہرائی کے ساتھ, تو دل دہل جاتا ہے, اعصاب شل ہو جاتے ہیں, اور انسان کے اعضاء تھر تھر تھرانے لگتے ہیں. تو یہاں حاسب کا ذکر ہے کہ آندھی سے تم کیا بے خوف ہو گئے ہو. اس سلسلے میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ پچھلی قوموں کو جو عذاب دیا گیا اور ان کو ہلاک کیا گیا, اس میں ایسی طوفانی آندھی کا بڑا اہم رول رہا. قوم لوط کو جو عذاب دیا گیا وہ ایسی ہی پتھراؤ کرنے والی آندھی سے اس کو عذاب دیا گیا تھا. اور قریش کے لوگ چونکہ کثرت سے قوم لوط کے علاقوں سے گزرتے تھے اور ان کی بربادی کی کہانی اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, اس لیے یہ اس طرح کی حاسب ایسی آندھی کا تذکرہ, اس کی تمثیل ان کے لیے بڑی مؤثر چیز تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ, ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا انذار, میرا ڈرانا, میری تنبیہ کیسی ہے. اگر اس طرح کا عذاب دیکھ لو تب پتہ چلے گا. آج ہمارے نبی تمہارے سامنے عذاب کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی پکڑ کا ذکر کر رہے ہیں, تو تم کو مذاق معلوم ہو رہا ہے, اتنے دن سے بول رہے ہو جی اب عذاب لاؤ گے. لیکن جب عذاب سامنے آ جائے گا تب پتہ چلے گا کہ مذاق کیسے حقیقت بن سکتا ہے اور کتنا ہولناک ہوتی ہے اللہ کی گرفت. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, مکے والوں سے پہلے بھی, مشرکین مکہ سے پہلے بھی لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا, دیکھو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, میری پھٹکار کیسی تھی, میری گرفت کیسی تھی. یہ قریش کو تاریخ سے سبق لینے کی ہدایت کر رہا ہے, ہسٹری سے, کہ اگر ابھی تمہارے اوپر عذاب نہیں آیا, رسول نے عذاب کی بات کہنی شروع کی, سال ہوا, دو سال ہوا, عذاب نہیں آیا تو تم مذاق اڑانے لگے. سر پر جب عذاب آ جائے, آنکھوں سے دیکھ کر سنبھلنا وہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے. پچھلی قوموں کا جو عذاب ہے اس سے سبق لو. تم دیکھتے ہی رہتے ہو, تمہارے سفروں میں کھنڈرات ملتے ہی رہتے ہیں, ان کے قصے تمہاری شاعری میں ہیں, کس طرح وہ تباہ ہوئے. وہ جو قومیں تھیں ان کو بھی اپنے وقت کے نبی نے سمجھایا تھا, عذاب سے ڈرایا تھا, تو انہوں نے بھی مذاق بنا لیا تھا نبی کو اور عذاب کے موضوع کا. لیکن پھر جس چیز کو وہ لوگ مذاق سمجھتے تھے وہ عذاب ایک دن حقیقت میں ان پر آ گیا اور مسلط ہو گیا ان پر. آگے فرما رہے ہیں فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ, کیسی تھی میری پھر پھٹکار, یعنی میں نے کس نفرت کے ساتھ, کس بیزاری کے ساتھ ان قوموں کو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے چھوڑ دیا. چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, اللہ کو آوازیں دے رہے تھے, غمناک آوازیں نکال رہے تھے, ایسے درد بھرے مناظر تھے, لیکن میں نے ان کو چھوڑ دیا. نفرت سے, بیزارگی سے برباد ہو جاؤ, اور کوئی ان کو بچا نہیں سکا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, اب یہاں پر ایک موضوع ہے کہ ہر انسان کے لیے, اہل ایمان کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر تنبیہ کرتے ہیں کہ اللہ کی گرفت سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے, بے فکر نہیں ہونا چاہیے. مومن یوں تو ہمیشہ ہی اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے فضل کا امیدوار ہوتا ہے, اور اللہ کی یاد سے, اللہ پر توکل سے اس کے دل میں ایک سکون کی دولت ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود مومن کبھی بھی غافل نہیں رہتا, اللہ کی پکڑ سے, اللہ کی گرفت سے کبھی بے فکر نہیں ہوتا. مومن کی نظریں ہر وقت اللہ کی طرف لگی رہتی ہیں, وہ اللہ سے حیا کرتا رہتا ہے. کوئی بھی گناہ کی بات ہے حیا کرتا ہے, میرے اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کے غصے سے ڈرا ہوا رہتا ہے اور ہر وقت اس کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے رہتے ہیں کہ تقدیر کے جو فیصلے ہیں اللہ اس کے شر سے بچائے. کوئی بڑے بڑے واقعات دنیا میں ہونے والے ہیں تو اللہ اس کے شر سے بچائے. بے فکر نہیں رہتا, عافیت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی بے فکری کی حالت میں نہیں دیکھا, کبھی بھی اللہ تعالی سے ڈرے رہتے تھے, بے فکری کی حالت میں نہیں دیکھا. کبھی آپ نے ایسی ہنسی نہیں ہنسی کہ آپ کے حلق کا کبا نظر آئے. حلق کے اندر جو چھوٹی زبان کہتے ہیں, آپ بھی اگر زور سے ہنسے گا منہ کھول کے تو وہ اندر کا جو ہے وہ گوشت نظر آئے گا حلق. تو فرما رہے میں نے کبھی حضور کو ایسی ہستی منہ کھول کے ہنستے بھی نہیں دیکھا کہ حلق کا حصہ نظر آئے. اللہ کے نبی ضرورت پڑتی تو صرف تبسم کرتے تھے, بے فکری کی زندگی نہیں تھی. اور جب کبھی چھٹائیں چھا گئیں, بادل آ گئے, تیز ہوا چلنے لگی تو فوراً حضور کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی, مسجد پہنچ جاتے تھے. جب بھی بادل تیز ہوتے, ہوا تیز ہوتی تھی تو چہرے پہ اثر ہو جاتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں حضور سے کہتی تھی کہ اللہ کے نبی لوگ تو بادل کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش ہوگی فصلیں ہوں گی, لیکن آپ کے چہرے پہ جو ہے گھبراہٹ آ جاتی ہے, کراہیت آ جاتی ہے. تو حضور پاک نے فرمایا عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے, کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو بادل یہ جو ہوا آ رہی ہے یہ رحمت ہی کی ہے, عذاب بھی تو ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں تذکرہ بس قوموں پہ عذاب آیا اور وہ یہ سمجھ کے خوش ہوئے کہ یہ بارش ہونے والی ہے. ھذا عارض ممطرنا بل ھو ریح فیھا عذاب الیم, وہ تو دیکھ کے خوش ہوئے کہ بارش آ گئی اب یہ بادل آ گیا بارش ہوگی, لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ آندھی اس میں اللہ کا عذاب تھا. صحیح ہے ان کی روایت. تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کو قیامت تک کے واقعات معلوم تھے, حضور کی زندگی میں کیسے قیامت آ سکتی تھی, جبکہ حضور پاک خود فرما چکے تھے کہ میرے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, پورا صدیوں کی داستان حضور نے بتائی ہے, اتنے واقعات کے بعد قیامت آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایسا دھیان تھا, اللہ کی عظمت کا ایسا دھیان تھا کہ ذرا تیز آندھی آ گئی ڈر جاتے تھے کہ عذاب نہ آئے. تو یہ ایمان والوں کو ایک صفت سکھائی گئی, بے فکرے ہو کر نیچے ہو کر غافل ہو کے جینا نہیں ہے. اللہ کے کب کیا فیصلے ہو سکتے ہیں, ہر بات پہ جب کوئی جھٹکا دنیا میں ہوا فوراً سنبھلنا چاہیے. آج کل وبا آئی ہوئی ہے کرونا کی, تو مومنوں کا کام یہ نہیں ہے کہ بے فکری کے ساتھ وقت گزارے, سہمے ہوئے اللہ کو مناتے ہوئے ڈرتے ہوئے گزارے. آج کل کیا نعرہ چل رہا ہے میڈیا پہ, کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. کیا لڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی بلاؤں سے کون کیا لڑ سکتا ہے. لڑنے کا لفظ غلط ہے, بچنا ہے دعائیں کر کے کون لڑ سکتا ہے. اللہ کے سامنے آبوزاری کرنا ہے, لڑنے کے جذبے کہاں ہیں, اللہ کے سامنے بچھنے کے جذبے ہونے چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے, اس کی حیثیت نائب ہی کی. اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اپنے منصوبے کے مطابق جتنا علم دینا اللہ نے مناسب سمجھا اتنا ہی علم دیا ہے, اتنی ہی صلاحیت اور قدرت دی ہے. بے حساب قدرت نہیں ہے انسان کے پاس, جتنی اللہ نے کام چلاؤ ضرورت تھی اتنی دی. انسان کے پاس کیا ہے, بڑی بڑی وباؤں سے بلاؤں سے زلزلوں سے آفتوں سے بچنے کی طاقت انسان میں نہیں ہے. اصل تو کائنات میں چھپے ہوئے خطرناک مخلوقات کے اثرات سے بچانے والے اللہ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے رازق بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ پل پل انسان کے محافظ بھی ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے اللہ تعالی کی حفاظت اٹھ جائے، اللہ حفاظت سے ہاتھ اٹھا لیں، تو پھر اس دنیا کے اندر ایسے ایسے قوانین کام کر رہے ہیں، طبی قوانین کہ ایک سیکنڈ میں انسان کو پیس کے رکھ دیں گے۔ کائنات کے اندر اتنی آگ ہے، ایسے اندر لاوے پک رہے ہیں، ایسی گردشیں چل رہی ہیں کہ انسان کو پل بھر میں ختم کرنا آسان ہے، ایسی ایسی طاقتیں کائنات میں کام کر رہی ہیں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ میری غیبی مخلوق تمہارا تیاب کانچا کر دی گیا، ایک پل کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت پھیل جائے، اور ہر انسان پہ اللہ کے حفظہ فرشتوں کا کی ڈیوٹی ہے، انسان کو بچاتے رہتے ہیں، اور نہ اگر انسان کی اگر حفاظت ہٹ جائے اللہ کی طرف سے تو صرف مکھیاں اور چونٹیاں ہی اس کو کھا جائیں گی۔ مکھیوں میں اس کی طاقت ہے، اس کو ختم کر سکتی ہیں اگر موڈ ان کا خراب ہو گیا، چیونٹیوں میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو کھا جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مختلف نظام کے ذریعے سے، اپنے تازہ نگرانی کے ذریعے سے انسان کو بچائے ہوئے۔ اللہ کے حکم سے جو کائنات کی ایک ایک مخلوق کو اللہ نے دے کے رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انسان محفوظ ہے اور عزت کی زندگی گزار رہا ہے، اونٹ کی اونٹ بھی بات سن رہا ہے، بیل بھی بات سن رہا ہے، یہ کرنٹ بھی ہاتھ میں استعمال میں آ رہا ہے، مست لائٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مائک چلا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی ایک طاقت ہے کرنٹ، یہ انسان کو جلا کے بھسم کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے اتنی زبردست مخلوقات وہ نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں، آرام پہنچا رہی ہیں۔ تو انسان کو یہ جو شرف حاصل ہے، اشرف اللہ مخلوقات بن کے سب سے کام لے رہا ہے، یہ عزت حاصل ہے، یہ کہاں سے ہے؟ تیری اپنی صلاحیتوں سے نہیں ہے، تیرے اندر صلاحیتیں بہت محدود ہیں، یہ بس اللہ کا کرم ہے کہ ساری کائنات خدمت کر رہی ہے۔ یہ حقیقت جو ہے قرآن پاک میں مومنوں کو یاد دلائی گئی ہے، اس کا دھیان ہونا چاہیے۔ آگے آیت شریفہ ہے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے اپنے سروں ہی پہ جو اڑ رہے ہیں پرندے ان کو نہیں دیکھا کہ کبھی پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں، کبھی پھیلوں پروں کو سمیٹ کے اڑتے ہیں، گرتے نہیں، پھیلائے ہیں تو بھی اڑ رہے ہیں، سمیٹیں تو بھی اڑ رہے ہیں۔ اب کون ہستی ہے جو ہوا میں ان کو روکی ہوئی ہے؟ ما یمسکون الا الرحمن، یہ رحمان ہی ہے جو ان کو ہواؤں میں ٹھہرائے ہوئے، نیچے گرنے سے بچائے ہوئے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، کس کو کیسے بچانا ہے وہ بچا رہا ہے، سب کی نگرانی وہ کر رہا ہے، ہر چیز اللہ ہی کے تھامے رکھنے کی وجہ سے تھمی ہوئی ہے۔ نہ صرف پرندے بلکہ سب چیزیں، اوپر جو نظر آنے والا آسمان ہے، اوپر کی جو دنیا ہے، وہ بھی اللہ نے تھام کے رکھا ہے تو تھمی ہوئی۔ نیچے نظر آنے والی جو سمندر ہے، جو زمین ہے، وہ بھی اللہ نے تھام کے رکھا ہے تو سب تھمی ہوئی۔ ہر چیز کو اللہ تھامے ہوئے، ورنہ کوئی بھی چیز انسان کے اوپر آفت بن کے گر سکتی ہے۔ اور مثال کے لیے سر پہ جو اڑتے رہتے ہیں فرشتے، ان کو پیش کر دیا کہ دیکھو تمہارے سروں پہ دور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سروں پہ ہی جو پرندے ہیں ان کو دیکھو، یہ پر پھیلائے ہوئے کبھی رہتے ہیں، کبھی سمیٹے ہوئے رہتے ہیں، تو پھیلائے ہوئے ہیں تب بھی نہیں گرتے، سمیٹے ہوئے تب بھی نہیں گرتے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی پر پھیلانے کی وجہ سے نہیں گر رہے ہیں، تو جو پیر سمیٹے پر جب گرنا چاہیے گا، نہیں پر سمیٹنے سے نہیں گرتے ہیں تو جب پھیلائیں تب گرنا تھا، تو چاہے پھیلائیں چاہے سمیٹے ہر حال میں گر نہیں رہے، اللہ نے تھام کے رکھا ہے۔ تو اوپر جو ڈراوا گزرا پچھلی قوموں کا، جو عذاب ہے، اور زمین کے اندر جو زلزلے موجود ہیں، جو آندھیاں موجود ہیں، اس سے ڈرانے کے بعد پھر ایک مرتبہ کائنات پہ غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ایک دوسرا پہلو، پھر غور و فکر والا پہلو، کہ قدرت الہی کا ایک جو عجیب نمونہ ہے یہ پرندوں کا اڑنا، یہ عجیب معجزہ ہے، بار بار ہوتا رہتا ہے، سب لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں مگر کوئی سمجھتا نہیں، غور نہیں کرتا اس میں کتنی اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے۔ خاص طور پہ جب پرندے صف بندی کر کے ایک بالکل قطارے بنا کے ایک فاصلے رکھ کے بڑی خوبصورتی سے اڑتے رہتے ہیں، جا رہے ہیں ایک دم سو سو پرندے، دو دو سو پرندے ڈیزائن بنا کے جا رہے ہیں، کبھی پر پھیلا کے سب، کوئی پر مارتا ہی نہیں، کوئی پر سکیڑ کے سب ایکشن لے رہے ہیں، اور بعض وقت ایسے ایسے کرتب بھی بتاتے ہیں کہ پرندے ہواؤں میں، جس سے ان کی تخلیق کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، کتنا خوبصورت اللہ نے ان کو بنایا، ان کی چالیں کیسے خوبصورت ہیں، کمال اور جمال دونوں ان میں نظر آتا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو ہواؤں میں اللہ نے رکھا ہے اپنے قوانین قدرت کے مطابق، جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں اس کائنات کے اندر، ان قوانین کے اندر ایک عجیب ترتیب ہے، یعنی کون سی چیز کتنی وزن کی ہوگی، کس رفتار سے چلے گی تو اڑ پائے گی، رک پائے گی، کتنا پھیلاؤ ہوگا تو وہ کیا ایکشن لے سکتی ہے، اس کے ہر چیز کے لیے کائنات میں اصول ہے، حرکت کے اصول ہیں۔ ان قوانین کے مطابق پرندوں کی تخلیق ہوئی، اگر پرندوں کے بھی پیر ویسے ہی جو تھے ہمارے پیر، جیسے ہمارے پیر ہیں تو اڑ ہی نہیں پاتے تھے، ان کے پیر بالکل ہلکے، چھوٹا سائز ہے، وزن بہت ہلکا، تو وہ پیر اس طرح کے بنائے گئے تو اڑ سک رہے ہیں، بیلنس ان کا بن رہا ہے۔ پھر پروں کی لمبائی کیا ہونی چاہیے، چوڑائی کیا ہونی چاہیے، اس پرندے کا سائز کیا ہونا چاہیے، تو وہ جو قوانین ہیں اس کائنات میں جو اللہ کے بنائے ہوئے، اس کے مطابق بنانے سے وہ لوگ اڑ سک رہے ہیں۔ اس میں ایک ایک خلیے اور ایک ایک ذرے کا حساب ملحوظ ہے، پرندے کے بدن میں جو ایک ایک سل سیل ہے، وہ کون سا سیل، کتنے سیل ہونا چاہیے، کس حساب، وہ پوری ذرے ذرے میں حساب موجود ہے، تب جا کے پرندہ اڑ سکتا ہے۔ اور فضا کے اندر ہزاروں مساواتی فارمولے ہیں، حساب کے کئی فارمولے ہیں جس پہ یہ فضا چل رہی ہے، ان پورے فارمولوں کا پر عمل ہوتا ہے تو ایک پرندے کی اڑان مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہیں جو ان قوانین کو قائم رکھتے ہیں، ان فارمولوں کو ہر وقت قائم رکھتے ہیں، متوازن بنا کے رکھتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں جو قوانین، پلک جھپکتے میں بھی ان میں خلل نہیں آتا۔ تو یہ قوانین جو ہیں یہ سب اللہ کی ہیں، جن قوانین کے مطابق پرندہ اڑان بھرتا ہے، پر کھولتا ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، پر باندھتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا انہ بکل شیء بصیر، اسی طرح ہر چیز کو وہی دیکھ رہا ہے، ہر چیز کی وہ خبر رکھتا ہے، اس کے لیے زندگی کے لیے کیا حالات تیار کر کے رکھنے ہیں، اس کو کب کیا قوت دینا ہے، اس کو کب کیا ضرورت پڑ رہی ہے، اس کو مہیا کرنا ہے۔ ایک بالکل قریب سے جاننے والا، جس طرح سے جان کے ہر چیز کا خیال کرتا ہے، ویسے اللہ کر رہے ہیں، ہر چیز پہ نظر ڈال کے، پوری اس پہ نظر رکھ کے، اس کی ایک ایک ضرورت کا انتظام کرتا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے کہ انسانوں کی نظروں کو پکڑ پکڑ کے لوگوں کو دکھاتا ہے، ذرا دیکھو اس کے اندر کیا اشارات ہے، پڑھو، اور ان منظروں سے جو دل پہ اثر ہو سکتا ہے وہ اثرات دل پہ قرآن بٹھاتا ہے۔ مگر یہ تو کب ہے جب قرآن کو کوئی دل لگا کے پڑھے، تنہائیوں میں غور کرے، کروڑوں انسان ہیں بس پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اس میں ڈوبنے کے لیے تیار نہیں، جو آنکھوں کو اٹھا کر جو منظر دکھانا چاہتا ہے وہ دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں، جن جذبات میں، جن کیفیات میں، جن تاثرات میں ہم کو قرآن مجید ڈبانا چاہتا ہے ہم ادھر جاتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی کی پرندوں کی یہاں مثال پیش کی گئی، لیکن اللہ کی ہر مخلوق میں اللہ کی ایسے قدرت کی، ربوبیت کی نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ بس ہر کوئی مخلوق بھی خالی نہیں ہے، ہر مخلوق اللہ کے خالق ہونے کو، رب ہونے کو، واحد ہونے کو، ہر مخلوق بتاتی اتنی نشانیاں، اور فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں انسان کے لیے نشانی ہے، دلیل ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اور ایک دیہاتی آدمی بھی اس کو اپنی عقل کے حساب سے سمجھ سکتا ہے، شہری کا معیار الگ، دیہاتی کا الگ۔ تو عرب کا جو بدو ہوتا تھا، صحراؤں میں رہنے والا، اس کا ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ البعرۃ تدل علی البعیر، اگر کہیں اونٹنی کا، اونٹ کا کی لید پڑی ہوئی ہے یہاں وہاں، تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، جب بھی کہیں گوبر پڑا ہوا ہے تو مطلب یہاں سے بیل گزرا ہے، اونٹ گزرا ہے۔ تو ایک دیہاتی کا جملہ ہے کہ एक लीद देख के हम समझ सकते हैं कि ऊंट गुजरा है तो ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, इतनी निशानियां क्या हमको अल्लाह नहीं बताती है क्या? बदबी का जुमला। तो इंसानों की हर नस्ल, जंगली हो कहां का भी रहने वाला हो, अपनी अकल के मुताबिक वो अल्लाह की निशानियों को देखते हैं। आगे फरमाया, अम्मन हाज़ा अल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर। कौन है कि तुम्हारा वो लश्कर जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो बस धोखे में पड़े हुए। तो ये कुफ्फारे मक्का जो थे अजाब का बड़ा मुतालबा करते थे, जब उनको जगाने के लिए अजाब से डराया जाता तो बोलते थे आंखों से तारीफ को आ रहा, कब ला रहे, एक साल से बोल रहे, तो बात करते हो अजाब लागे अजाब। तो यहां पूछा जा रहा है अजाब अजाब बहुत मुतालबा कर रहे हो, कौन सा लश्कर है जी तुम्हारे पास जो रहमान से मुकाबले के वास्ते कुछ तैयारी करके रखे हैं? कुछ है लश्कर? कुछ नहीं है। देखे तो कोई गुरूर में तंतना तो तुम्हारा ऐसा है जैसे कोई जबरदस्त किले हैं तुम्हारे पास, जबरदस्त फौज है कि अजाब आएगा तो कुछ करके दिखा सकेंगे। हकीकत में कुछ है नहीं, बस सख्त धोखे में है। अजाब का एक मामूल भी झोंका आएगा तो तुम्हारे सारे इंतजाम आउट हो जाएंगे। उस अंदाज में बात कही जा रही है। बहरहाल ऊपर जैसे कि याद दिलाया, फिर से परिंदों के बाद फिर से कुफार को अल्लाह ताला उन हालात की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं जो इंसान की बेबसी को बताते हैं कि जिस तरह पिछली कौमों को आंधियों से, तूफानों से, अजाबों से कोई बचा नहीं सका था, तुम लोग भी ऐसे गैर महफूज हो। अगर अजाब नहीं आ रहा है तो रहमान और रहमत वाला अल्लाह, उसने अजाब को रोका हुआ है, अल्लाह के रोकने से रुका हुआ है, वरना तुम तो मुस्तैक हो चुके। और तुमको यह धोखा हो रहा है कि नहीं हमको कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, हम बहुत अमन में हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं, खूब फ्रेश की तिजारत चल रही है। तो तुम अपने आप को महफूज मामून किस बुनियाद पे समझ रहे हो? क्या जमानत है? हालांकि तुम्हारे जो आमाल है, तुम्हारी जो हरकतें हैं, वो तो बता रही है कि तुम तो अल्लाह के गज़ब के मुस्तैक हो, अजाब के मुस्तैक हो, क्योंकि न तो तुम ईमान लाए हो न तो तुम्हारा अमल साले है। तो मक्के वालों को एहसास दिलाया जा रहा है, मुश्किन को इस बात पे तुम्हारा इतना है, दोबारा एहसास दिलाया जा रहा है कि और फिर ये याद दिलाया जा रहा है आगे चल के रिस्क के बारे में, कि अभी जो ऊपर रिस्क का तस्करा हुआ, जमीन को जिस तरह से रिस्क से भर दिया, जगह जगह रिस्क का इंतजाम कर दिया, अगर वो रिस्क ही बंद कर दे तो इतना बड़ा इंतजाम कौन कर सकते हैं? अजाब नहीं भी आया, तुम्हारा खाना भी बंद हो गया, तो इंसान के खाने के लिए कितना बड़ा निजाम अल्लाह चला रहे हैं, अगर अल्लाह खाना बंद कर दे तो कहां से खाना मिलेगा? बल लज्जू फी औतुबियू नफूर, बल्कि ये सरकशी में बढ़ते चले जा रहे हैं, हक से बेजारगी में बढ़ते चले जा रहे हैं, अड़े हुए हैं, सच्ची बात मानने के लिए तैयार नहीं है, बेजारगी का इजहार कर रहे हैं। इनके पास सवालों को कोई जवाब नहीं है, इसी सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन बस हट है, जिद है, हट धर्मी है। अगर ये कुछ सोचने वाले होते, समझने वाले होते तो कुछ बात इनको समझाई जा सकती है, लेकिन ये तो जिद में पड़े हुए हैं। अब हट धर्मी का क्या इलाज हो सकता है? बल लज्जू कि औतु में, बस जिद है इनके पास, बाकी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कौन इनको समझाएगा? तो ये ऐसे लोगों की तस्वीर है जो हक की दावत का इनकार करते रहते हैं हर जमाने में, सरकशी की एक हालत उनपे रहती है, सख्त तकब्बुर और नफरत नबियों से, सच्चाइयों से, और ये भूले हुए होते हैं कि हम भी अल्लाह ही के मखलूक हैं, जिस अल्लाह की तरफ से ये नबी बात कर रहा है, हमारी जरूरियात को कि हम मालिक नहीं, इतने बेबस होकर भी अगर बाकी नहीं रख सकते, हमारी जरूरियात अल्लाह की खौफ वाली जिंदगी है और अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, सच्चाइयों की तरफ बुला रहे हैं, तो देने बातें देगी। मिसाल अल्लाह ने दी है, ये बोलते थे कि तुम गुमराह हो, तो अभी गुमराहों की एक मिसाल अल्लाह ने दी है, फरमाया अफमन यमशी मुकिबन अला वजही अहदा अम्मन यमशी सबियन अला सिरात मुस्तकीम। एक तमसील बात समझ में आई कि एक शख्स है जो मुंह के बल गिरता हो जा रहा, जैसे पीवट होता ना खूब, जैसे मुंह के बल गिरता, मुकिबन अला वजही
کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے, منہ کیول گرتا ہوا چل رہا ہے, راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ زیادہ اس کی چال صحیح ہے یا ایک ایسا شخص جو سیدھا کھڑے ہو کے چل رہا ہے اور راستہ بھی اس کے سامنے بالکل ہموار سڑک پہ چل رہا ہے, دونوں میں کون سی ہو سکتی؟ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ کو گمراہ کر رہے ہو, دیکھو چال کس کی گمراہی کی ہے کس کی ہدایت کی. اس کی دشے میں دو باتیں کی گئی, ایک یہ کہ یہ جو مکبن علی وجهه منہ زمین اپنے منہ کی طرح جھکا ہوا, تو کہا گیا کہ جانوروں سے تشبیہ, اس لیے کہ جانور جو ہے وہ ان کا منہ زمین کی طرف رہتا, سیدھا نہیں رہتا, سامنے کی طرف نہیں رہتا, زمین کی طرف رہتا. اور جانوروں کا کام کیا رہتا, بس منہ جھکا کے ہمیشہ کھانے کی چیز ڈھونڈتا رہتا, پنجی رہتا, بس کب کھاؤں کب کھاؤں ڈھونڈتا رہتا. یہ جانور جو ان کو آگے کیا ہے اس سے مطلب نہیں ہے, عقائد کا ہے مطلب نہیں ہے, بس ہمیشہ خواہشات کے پیچھے کیا کھاؤں کیا کھاؤں. یہ جانوروں کا لیول ہے, جہاں جی میں آیا وہ اپنی خواہش پوری کرتے رہتے ہیں, جہاں چاہے منہ مارتے رہتے ہیں, ان کا منہ ہی اثر رہتا ہے جانوروں کو, پوری توجہ منہ اور کھانے پی رہتی. یہ تو تم جانوروں کی طرح ہے تمہاری چال, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سیدھا بنایا, نظر بھی دی تم کو, لیکن تم جانوروں کی پیروی کرتے. دوسری بات, اور یہ گمراہ اور سرکش کی حالت بتائی گئی, تو اللہ کی راہ سے جو بھی محروم رہتے ہیں ان کا حال یہی ہوتا ہے, ان کی چال یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق سے ٹکراتے ہوئے پوری کائنات ایک رخ پہ جا رہی ہے وہ ایک رخ پہ جا رہے ہیں, غلط پگڈنڈیوں پہ سیدھے راستے پہ جانے کے بجائے وہ باریک باریک راستوں سے نیچے اوپر ادھر چلے جاتے ہیں, جدھر منہ آیا وہ نکل جاتے ہیں, نشے و فلاد والی پتھریلی راہوں پہ چلے جاتے ہیں, الٹے سیدھے نگریا الٹی سیدھے آ جاتے ہیں, گرتے پڑتے جیتے رہتے ہیں, مشقت کی زندگی رہتی, حالانکہ جو بھی بے دینی کی زندگی ہوتی ہے مشقت کی ہوتی ہے اور دائمی گمراہی. اور دوسرا نیک بخش نیک انسان جو ہے اس کی چال کیسی, سنجیدہ, اللہ کی راہ سے واقف, اللہ کے قوانین قدرت کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق اس کی زندگی, اس کی چال ڈھال رفتار بھی صحیح, اور چل رہا ہے تو ساری مخلوق بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے, ساری مخلوق ایمان والی ہے یہ بھی ایمان والا ہے. تو ایمان کی زندگی اصل میں آسان زندگی ہے, یسر کہا جائے, بس ہم یسر ہو لی یسر, جو بھی اللہ کو مان کر اللہ کی بتائی ہوئی زندگی گزارتا ہے وہ زندگی آسان زندگی ہوتی ہے, اس میں آسانی ہوتی ہے, اس میں سیدھا پن رہتا ہے, اس میں استقامت رہتا ہے, اس میں راستہ سیدھا ہوتا ہے, اس میں چین ہوتا ہے. اور بے دینی کی زندگی, کفر کی زندگی, اس میں سختی ہوتی ہے, اس میں کبھی گر رہے ہیں کبھی پڑ رہے ہیں. آپ بے دین انسان ہو دیکھو, کبھی ماں سے لگ لیا, کبھی رشتے دار سے لگ لیا, کبھی ٹینشن میں آ گیا, کبھی حسد میں آ گیا, کبھی غصے میں آ گیا, جہاں گر رہا ہے پڑ رہا ہے, اوندھا ہو کے چل رہا ہے اور غلط راستوں پہ چل نکل جاتا ہے. اس طرح ایک تصویر رکھ دی سامنے, بجائے لمبا بیان کرنے کے, دیکھو کافروں مکے والوں دیکھو اس ایک فوٹو دیکھو اس میں تمہارا کیا مقام ہے, سمجھ جاؤ اپنی پوری پوزیشن. تو یہ ہے قرآن کا انداز گفتگو, کہ ایسی سچائیاں جن کا تعلق سوچنے سے ہے, فلسفیانہ گہرائی ہے, ان کو ایک جسم کی شکل دے کے آسانی سے سامنے رکھ دیتا ہے, ایسی مجسم مثال اس کی رکھ دیتا ہے کہ معنی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں, گمراہی کا ہے اب نظر آ گئی. ایک اوندا آدمی جو ٹھوکریں کھاتا ہوا, جھٹکے کھاتا ہوا, چھکولے کھاتا ہوا, گرتا ہوا جا رہا, یہ گمراہی کو چلتا کرتے دکھا دیا جاتا ہے, یہ ہے قرآن کا انداز. ایسے مناظر قرآن میں تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ جو چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں وہ آنکھوں سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, اس طرح سے مثال تصویر کھینچتا ہے قرآن. آگے فرمایا قل هو الذی انشأکم, آپ فرما دیجئے وہی ہستی ہے جس نے تم کو پیدا فرمایا, وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور تم کو سننے کی صلاحیت اور تم کو بصارت دی, آنکھیں دی ہیں, تم کو دل دیے ہیں, قلیلا ما تشکرون, بہت کم ہی تم شکر کرتے ہو. اب یہ ان لوگوں کی محرومی ناقدر شناسی پہ اظہار افسوس کر رہے ہیں, کیسے محروم ہیں, حق کی بات سامنے آ رہی ہے, ایک بلند زندگی سامنے رکھی جا رہی ہے اور ان کو آنکھ دی گئی ہے, سوچنے کی صلاحیت دی گئی ہے. اللہ نے تم کو ایک بلند مقصد کے لیے بنایا اور اس بلند مقصد کو پورا کرنے کے لیے تم کو سننے کی صلاحیت دی, دیکھنے کی صلاحیت دی, دماغ کی اعلیٰ صلاحیت دی, ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے تم ایک بہترین لائف گزارنے کے بجائے تم کتوں کے راستے پہ چل رہے ہو, چوپایوں کے راستے پہ چل رہے ہو. عقل اور دل کو اپنا ایمان بنانے کے بجائے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہو. سچائی کیا ہے, اخلاق کیا ہے, معیار کو سب بھول کے تم بس اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہے ہو. افسوس ہے. اب تھوڑا سا اس پہ سائنسی اعتبار سے سننے کی جو قوت انسان میں ہے اور دیکھنے کی جو قوت ہے یہ انسان کے اندر گویا معجزے ہیں, اور جو سوچنے کی طاقت ہے یہ تو عجوبوں کا عجوبہ ہے. انسان میں جو سوچنے کی طاقت, اور سائنس کو جو ہے جو سوچنے کی طاقت ہے اس کی تو کوئی ابھی اس کا انداز کار سمجھ میں نہیں آیا, لیکن کان جیسے کام کرتا ہے سماعت, اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سائنس بتاتی ہے. سائنس نہ بتاتے ہیں, ایک آواز جب پیدا ہوتی ہے تو اس سے لہریں نکلتی ہیں. وہ لہریں جب کان تک آتی ہیں تو یہ کان کو اس طرح سے سیٹنگ ہے اس کی جو کان کے اوپری حصے کی ایسی بناوٹ ہے کہ یہ پوری لہروں کو سمیٹ کے فوکس کر کے اس طرح سے اندر گھستی ہے کہ سیدھا کان کے پردے کو جا کے لگے ہوئے ہیں. یہ باہر کا حصہ اسے کنٹرول کرتا ہے, لہروں کو طرف سے گھیر کے فوکس جا کے سیدھا کان کے پردے کو پڑے. یہ کام یہ نہیں کرے گا تو بات آگے نہیں ہوگی. پھر جب یہ گہرائی جو ہے اندر پردے میں پاس جانے کے بعد اس میں اسپرنگ کی طرح سے گول نالیاں بنی ہوئی ہیں نصف دائرے کی شکل میں, کمانی کی شکل میں. ان گول نالیوں کے حصے میں 4000 کمان بنے ہوئے ہیں اندر, جو سر کے آلے سماعت کے ساتھ پیوست ہے. اندر سر میں جو سننے کا اندر جو آلہ ہے اس سے جا کے 4000 کمانوں کا ایک سسٹم جا کے جڑا ہوا ہے, اور اس میں کئی ہڈیاں ہیں بڑی بڑی, ایسی ہڈیاں جو موجوں کی طرح متحرک ہیں, جس طرح ہوا موج متحرک ہے وہ ہڈیاں بھی ایسی متحرک ہیں. اور یہ تمام سامان جو ہے کان کے پردے کے پیچھے ایک چھوٹی سی جگہ میں سٹ کیا ہوا ہے. اتنی ہزاروں کمانے, یہ ہڈیاں, وہ آلہ سننے کا, اور کان میں 100,000 سننے کے خلیے ہیں, سیلس ہیں. دیکھیے کان میں 100,000 خلیے ہیں. اتنی بڑی اندر پوری کام کر رہی ہے دنیا تو ہم کو سنائی دے رہا ہے. اور سماعت کے آساب کے آخر میں, جو سماعت کی جو ہے رگیں اس کے آخر میں باریک ترین ریشے ہیں, ان کی باریکی اتنی ہے کہ اگر ہم ان کو تصور کریں تو چکرا جائیں گے, سوچ نہیں سکتے ایسا کام. اور یہ جو آنکھ ہے, ہاتھ سے بسارا دیکھنے والی آنکھ, اس کے مرکز میں, آنکھ کے مرکز میں روشنی آنے والی روشنی کو ویلکم کرنے والے 1,300,000 سیل ہیں آنکھ کے سینٹر میں. 1,300,000 سیل آنے والے منظر کو لیتے ہیں. یہ استقبال کرنے والی جو آنکھیں ہیں آساب کے سرے, اور آنکھ کے جو اہم حصے ہیں سلوا, ہرینا, جھلی اور جالی, یہ اہم اعضا ہیں اندر. اس کے انگلش کے نام الگ ہیں, فزیکلی بھی جانتے ہیں. اصل جو ہے یہ سلوا, ہرینا, جھلی, جالی, یہ اہم اعضا ہے اندر آنکھ کے اندر. اس کے علاوہ ہزارہ آساب اور مراکز ہیں سینٹرز اندر بنے ہوئے ہیں پوائنٹس, تب جا کے ایک آنکھ کام کرتی ہے. اب یہ جو عقل کی جو قوت ہے وہ تو سمجھ سے باہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست صلاحیتیں اس لیے دی تاکہ انسان ایک معیار کی زندگی گزارے, حق کیا ہے سمجھے, ایک آئیڈیل لائف گزارے. تم یہ سب چیزیں لے کے وہی گدھوں کی طرح سے زندگی گزارتے ہیں. قل هو الذی ذرأکم فی الارض الیہ تحشرون, آپ فرما دیجیے وہی ہستی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا, ہویا زمین میں تم کو, وہ الیہ تحشرون, اور ایک دن تم سب کو اکٹھا اسی نے پھیلایا ہے وہی پھر کھینچ لے گا, جس نے پھیلایا وہی کھینچ لے گا, اکٹھا کر لے گا. تو یہاں آ کے اصل حقیقت کی پھر یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ جس خدا نے تم کو زمین میں بویا ہے, جیسا کسان بوتا ہے اس نے تم کو زمین میں بویا, پھر وہ پرورش بھی کر رہا ہے, پانی ڈال رہا ہے, کھاد ڈال رہا ہے, اتنا پورا پرورش کا انتظام کر کے کیا وہ یوں ہی تم کو چھوڑ دے گا؟ کیا ایک دن فصل کاٹ کے اپنی کھیت کو کی فصل کاٹ کے اپنے کھلیان میں لے جائے گا؟ پھر لے آ کے وہاں پر کسان کیا کرتا ہے کہ دانے بوتا ہے, جب فصل آ جاتی ہے تو پھر اس کو کاٹتا ہے, کاٹ کے پھر اس کو لے جا کے دانوں کو اور بھوسے کو الگ کرتا ہے, بھوسے کو جلا دیتا ہے, پھینک دیتا ہے, اور دانے کو جو ہے اپنے غلے میں بھر لیتا ہے. یہ مثال بہت دی گئی ہے پچھلی کتابوں میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اب زراعت کی ہے تم کو پیدا کر کے زراعت کر رہے ہیں تو یقیناً تم کو ایک مرتبہ اپنے پاس بلائیں گے, اچھوں بروں کو الگ کریں گے, جو گھس ہے اس کو دوزخ میں ڈال دیں گے, جو اچھے اچھے دانے ہیں ان کو رکھ لیں گے. کیا تم کو اس نے بیکار پیدا کیا ہے؟ تمہاری پرورش کا اتنا زبردست سامان بے مقصد ہے کیا؟ تو قدیم آسمانی کتابوں میں, صحیفوں میں, خاص طور پہ انجیل میں یہ جو تنظیم ہے کسان کی, یہ مختلف انداز سے بات ہوئی آخرت کا موضوع بتاتے ہیں. جس طرح ایک کسان فصل لگاتا ہے تو ایک دن اس کو کاٹتا بھی ہے, پھر اس میں سے بھوسے اور دانے کو الگ بھی کر دیتا ہے, بھوسے کو جلا دیتا ہے, دانے کو رکھ لیتا ہے. ایسے اللہ بھی ایک کسان ہے, انہوں نے ایک فصل انسانوں کی لگائی ہے, ایک دن کاٹیں گے, حشر کے میدان میں جمع کریں گے, اچھے برے کو الگ کریں گے, اور جو بھوسا ہے اس کو جلا دیں گے, اور جو اچھا ہے اس کو جنت میں رکھ لیں گے. یہ مثال کئی انداز سے آئے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ عذاب کا اگر تم سچے ہو. بار بار بحث کرتے تھے لوگ کہاں عذاب بتاؤ گا. تو ان کے خیال میں تھا کہ چونکہ یہ لوگ وقت نہیں بتا رہے ہیں, ٹائم نہیں بتا رہے ہیں, واسطے جھوٹے. تو فرمایا کہ جواب دو, یہ اوقات بتانا میرا کام نہیں ہے, میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں, چوکنا کرنا میرا کام ہے, آگاہ کرنا میرا کام ہے, اور علم تو قیامت کا اللہ ہی کے پاس ہے, اللہ ہی نے رکھا ہے, اس نے بتایا. اور یہ بحث چونکہ لغو تھی, وقت کو بتانے سے کیا ہوتا, وقت سے کیا فرق پڑنے والا, جس سے زیادہ اس کی تفصیل نہیں کی, کیونکہ اس طرح کی بحث ہی ان کی بیکار تھی. کیونکہ کسی حقیقت سچائی کا وقت نہیں بتانے سے یہ تھوڑی ہوتا کہ وہ نہیں ہونے والی ہے, اس کو جھٹلانے کا تھوڑی آدمی کو ملتا ہے. اتنے واقعات جو زندگی میں ہوتے ہیں, اگر کہ ہم کو وقت معلوم نہیں ہے ان کا, مگر ہم کو مانتے ہیں کہ ہونے والا ہے. بھائی تمہاری شادی ہونے والی ہے کیا؟ ہونے والی ہے, ہوتی ان شاء اللہ, وقت بتاؤ. نہیں وقت نہیں بتا رہے تمہاری شادی نہیں ہوتی. اتنے واقعات ہیں, وقت نہیں معلوم ہوتا ہے, لیکن سب چیزیں ہوتی رہتی. اور اس طرح انسانوں کو تاریخ بتانے میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, فائدہ ہوتے تو اللہ میں بتاتے. عملی زندگی سے آدمی کے نیک بننے سے وقت کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو پتا نہیں ہونے میں زیادہ مصلحت ہے. آگے فرمایا قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین, آپ کہہ دیجئے کہ علم تو اللہ کے پاس ہے, میرا کام تو بس کھلے طور پر جگہ دینا ہے, بتا دینا ہے. فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بھی تدعون, آج تو اس طرح ناچ ناچ کے ہاتھ ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں بتاؤ عذاب قیامت بتاؤ. جب عذاب دیکھ لیں گے, جب قیامت کا عذاب دیکھ لیں گے, تو کافروں کے چہرے اس دن ہوا ہوا ہو جائیں گے, بگڑ جائیں گے. کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جس کا بڑا مطالبہ کرتے تھے. تو بڑے تنتنے اور غرور سے عذاب دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں, لیکن جب دیکھ لیں گے تو پوری شیخی غائب ہو جائے گی, سٹی گم ہو جائے گی, اور پھر تنس سے کہا جائے گا کہ اچھا چکو مزا, بہت دیکھنے کی خواہش تھی نا, آپ دیکھو. قل ارايتم من اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم, آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور جو میرے ساتھ ہیں صحابہ ان کو ہلاک کر دے, یا اللہ ہم پہ رحم فرمائے, ہمارا مسئلہ چھوڑو, تمہارا کیا ہوگا؟ فمن يجير الكافرون, کو دردناک عذاب سے کون بچائے؟ یہ مکی کے جو مشرکین تھے اس قدر احمق تھے, خوش فہمی میں مبتلا تھے, اور دشمنی کرنے سے ان کو مطلب تھا, تو اس کی وجہ سے لوگ تمنائیں کرتے تھے کہ یہ محمد کو کم موت آئیں گی, اس کے ساتھیوں کو کم مر جائیں گے, لوگ سب جلدی لوگ مر جائیں تو ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے گی. تو آپس میں ایک دوسرے سے بولتے بھی تھے کہ بھئی یہ محمد کیا ہے, ان کو اولاد تو ہے نہیں, مٹھی بھر چند لوگ ہیں, تھوڑے دن یہ لوگ پکارا کر کے ختم ہو جائیں گے, اپنے جو مکے میں جو انتشار پھیلا ان کی وجہ سے سب گھر گھر میں وہ سب ختم ہو جائے گا. تو موت کا انتظار کرتے تھے, بولتے تھے کہ تھوڑے دن میں لوگ مر جائیں گے تو قصہ ختم ہو جائے گا. بلکہ بعض وقت جو ہے اپنے نظام اپنی غلط پہ بھی گزارے کرتے تھے کہ عنقریب اللہ محمد کو اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دے رہا ہو, کیونکہ صحابی ہو گیا ہو, گمراہ ہو گیا ہے, ایسے ہی بولتے تھے, اللہ پہ جھوٹا بہتان مانتے تھے. اب جو ہے ان کو میدان حشر کا سین بتانے کے بعد, آیت میں پچھلی آیت میں میدان حشر کا سین بتایا جا, اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ تو انکار کرنے والوں کا تو یہ حشر ہونے والا ہے, اب تمہاری ادھر تمنائیں کیا ہیں؟ کہ محمد ختم ہو جائے وہ ہو جائے, تمہاری تمنا اپنی جگہ ہے, مگر جو ابھی جو عذاب علیم تم دیکھ چکے ہو پچھلی آیت میں, اس سے بچنے کا تم کیا انتظام کیا؟ محمد اور ان کے ساتھی رہیں یا نہ رہیں, انتقال ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تمہاری تمنا کچھ بھی ہو, لیکن عذاب علیم خدا کا انکار کرنے والوں کا جو نتیجہ ہونے والا ہے وہ تم نے دیکھ لیا, اس کے بارے میں تم کو بچانے والا کون؟ اپنے رویے دیکھو, اپنے عقائد پہ غور کرو, اللہ تو باقی ہے, اس کے پاس تو جانا ہی ہے, تو جانے کی کتنی تیاری تمہاری ہے؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا, اے نبی آپ فرما دیجئے وہ اللہ رحمان ہے, ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں, اسی پہ ہمارا توکل ہے, بھروسہ ہے, ہمارا تو اس کا ایسا تعلق ہے, وہ بہت رحمان ہے, ہم کو معلوم ہے اور ہم اس کو جڑے ہوئے لوگ ہیں, ہم اور اس پہ بھروسہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, تو ہمارے لیے تو پریشانی کی بات کیا ہے؟ فستعلمون من هو فی ضلال مبین, تم لوگوں کو پتا چلے گا جلد ہی کہ کون گمراہی میں, کافروں سے کہہ رہے ہیں, تو ان سے بتا دو اے نبی کہ ہم کوئی مستقبل کا دعویٰ نہیں کرتے, ہمارے ساتھ جو ہوگا یہ ہوگا, مگر یہ ضرور ہے کہ ہم مانتے ہیں اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, وہ رحم والے ہیں, اور ہم لوگوں نے اسی اللہ پہ بھروسہ دیا ہے کہ وہ ہمارے حال پہ رحم کریں گے, ہماری امید ہے. تو یہ جو انداز ہے, آمنا بھی وعلیہ توکلنا, ہم ایمان لائے, ہم نے اسی پہ بھروسہ کیا, یہ انداز کلام میں اظہار ہے ایک بات کا کہ اللہ مسلمانوں کے بہت قریب ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے گویا دوستی کا اعلان ہے, جو ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. فستعلمون من ہوا, اور یہ بھی ایک انداز ہے, فستعلمون من ہوا پھر ان قریب پتا چل جائے گا کون گمراہی میں ہے, یہ بھی ایک گفتگو کا ایک انداز ہے جس سے ہٹ دھرمی کرنے والے کے قلعے میں درار پڑتی ہے, پتا چل جائے گا تم کو کون گمراہ, اور مخاطب کو اپنی پوزیشن غور کرنے میں مجبور کر دیتا ہے یہ انداز. اب سورت ختم ہو رہی تو سب سے آخر میں ایک آخری ضرب لگانے کی, ٹھیک ہے ابھی تو ہم بتایا ہو گیا ہے دوزخ کا عذاب, حشر کا میدان بتایا گیا تھا, اب بات ختم کرتے کرتے کہہ رہے ہیں یہ تو اخروی عذاب کی بات تھی, لیکن یہ بولو کہ اگر آج ہی اگر ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے تو تمہاری کیا حالت ہوں گے؟ قیامت کی بات بڑا تو سمجھنے کی بحثیں چل رہی تمہاری, یہ بولو اگر آج ہی اللہ کہہ رہے ہیں اگر آج ہی اگر ہم پانی بند کر دیں گے تو تمہاری کیا حالت ہوں گی؟ قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا, سوچ کے بولو اگر تمہارا کنواں کا پانی زمین میں چلا گیا اندر تو کون تم کو یہ چشمے سوتے کو ملا کے دے گا؟ ایسی صورت ہے دلائل سے بھری ہوئی, تاثرات, کیفیات, آسمان زمین کے اللہ کی حکومت کی سیر, ہر آیت جو ہے فکر پہ ابھارنے والی, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سورہ ملک کے اس انداز کو سمجھیں, یہ جو تشریح ہوئی اس کو بار بار پڑھتے رہیں, اس کی روشنی میں پورے قرآن کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اللہ کے نبی نے تو اس کو روزانہ پڑھنے کے لیے ہم کو رکھا ہے تاکہ ہم روز اللہ کی کائنات کی سیر کریں اور اپنے دل کو ایمان سے معمور کر کے واپس آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا نور و سرور ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.